أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون قالون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم آمنت بالله صدق الله العظيم. آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور ہم ان کے بارے میں موت کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے تم انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. کیا تمہاری عقلیں اس بات کا حکم دیتی ہیں یا یہ لوگ سرکش لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے یہ کلام خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تا تو وہ اس جیسی کوئی ایک آیت بھی تو لے کر آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا گیا، یا یہ لوگ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا یہ ان خزانوں پر مسلط ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے جس سے یہ اوپر کی باتیں سنتے ہیں؟ تو ان کا سننے والا کھلی دلیل لے کر آئے۔ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں کہ جس کے تاوان سے یہ دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب کی بات ہے جس کو یہ لوگ لکھتے رہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی مکر و فریب آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ تو جو لوگ کافر ہیں انہی سے مکر کیا جا رہا ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ پاک ہے ان تمام معبودوں سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھ لیں تو یہی کہیں گے کہ یہ بادل ہے گاڑھا والا۔ آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ جا ملیں اپنے اس دن سے جن میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ ان کا مکر و فریب انہیں کوئی نفع نہیں دے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے اس سے پہلے بھی، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور اے نبی، آپ اپنے رب کے فیصلے پر صبر کرتے رہیے، کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیے جب بھی آپ کھڑے ہوں، اور رات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الطور کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 29 سے لے کر 49 تک سورۃ الطور کی آخری آیات، جنہیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان آیات میں جو سب سے پہلی آیت 29 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ آپ کو کاہن کہتے ہیں اور مجنون کہتے ہیں، لیکن آپ ان کی طرف توجہ نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کو کاہن بنایا ہے نہ آپ مجنون ہیں، آپ نصیحت کرتے رہیے اور نصیحت کی بات ان کو پہنچاتے رہیے۔ معلوم ہوا کہ داعی کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں اور ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا رہے، نتیجہ یہ کہ اصل کام سے ہی وہ رہ جائے گا۔ اصل کام تو ہے قرآن پہنچانا، حدیث پہنچانا، اللہ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کے احکام آگے پہنچانا۔ اب اگر داعی جو ہے نبی ہے مثلا، وہ اپنی ذات کے بارے میں جواب دہی شروع کر دے گا تو اصل کام تو رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ اپنے رب کے فضل کے ساتھ نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ پرانے زمانے میں کاہن بہت ہوا کرتے تھے، آج کل تو کم ہے، اب کاہنوں کی نئی شکلیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جناب یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور یہ مہینہ کیسا گزرے گا اور یہ سال کیسا گزرے گا، اٹکل پچو وہ لکھتے رہتے ہیں، اور نجومی ہیں جو کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ لیکن پرانے زمانے کے اندر کاہن ہوا کرتے تھے، اور ہر علاقے کے اندر ایک کاہن ہوتا تھا، اور وہ گفتگو بڑی پیچدار کیا کرتا تھا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ بڑی مسجع مقفع قسم کی کوئی گفتگو سنی، آپ نے فرمایا تو کاہنوں والی بات کر رہے ہو، تم صاف صاف بات نہیں کرتے، بات کو گھما کر رہے ہو۔ اور یہ کاہن جو ہیں یہ مسجع مقفع اور گول مول عبارت کرتے تھے تاکہ اس سے اپنا مطلب نکال لیں۔ وہ لڑکا نہ لڑکی تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جناب کسی نے کہا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، تو وہ جواب میں کہتا ہے لڑکا نہ لڑکی، تو اگر کچھ بھی نہ ہوا کہتا میں نے تو کہا تھا کہ نہ لڑکا نہ لڑکی, اور اگر لڑکا ہوا تو کہا میں نے تو کہا تھا لڑکا نہ لڑکی, اور اگر جناب لڑکی ہو گئی تو کہا میں نے تو کہا تھا نا لڑکا نہ لڑکی. تو یہ کاہنوں کی جو عبارتیں ہیں وہ پرانے زمانے میں بھی اس طرح پیچ دار ہوتی تھی, اور وہ کرتے یہ تھے کہ جملے کو جملے کے ساتھ ملاتے تھے, یعنی ہر لفظ کے آخر میں وہ مقفہ قافیہ آتا تھا, سجا آتا تھا, اگر عین آ رہا ہے تو ہر جملے کے آخر جملے کے آخر میں عین آ رہا ہے, جیسے شعر ہوتے ہیں, لیکن اشعار نہیں ہوتے تھے, نثر ہوتی تھی, لیکن جو نثر تھی وہ بھی بڑی مسجع اور مقفہ ہوتی تھی, اور وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ گول مول بات رہے اور کھل کر بات سامنے نہ آئے, اور پیسے لیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پیش فرمایا, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرماتے تھے وہ مسجع مقفہ نہیں ہوتی تھی, بہت صاف صاف باتیں ہوتی تھی. انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل, یہ فیصلہ کن بات ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی پیچدار پہلیاں نہیں ہیں. اسی لیے قرآن حدیث میں پہلیوں اغلوطات جن کو کہا جاتا ہے اس سے منع کیا گیا, بات کرو صاف کرو. تو کاہن جو تھے وہ اس طرح گول مول باتیں کرتے تھے, لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کاہنوں کی کوئی بات نہیں پائی جاتی تھی, نہ آپ نے کبھی کسی سے پیسے لیے کہ جناب میں تمہیں قرآن سناؤں گا تو پیسے دو, یا حدیث سناؤں گا تو پیسے دو, یا کوئی بات بتاؤں گا تو پیسے. کاہن تو جو کرتے تھے پیسے کی خاطر کرتے تھے, اور پیسے لیتے تھے تو بتاتے تھے کہ جناب یہ ہفتہ کیسا گزرے گا, اور یہ مہینہ کیسا گزرے گا, اور کیا ہوگا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس طرح کی پیشین گوئیاں کو تو کوئی تھا ہی نہیں. اگر پیشین گوئیاں آپ نے کی ہیں تو مرنے کے بعد کی ہیں, کہ جن کا آئندہ کی زندگی سے تعلق ہے, جو برحق ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاہن بھی نہیں تھے, آپ مجنون بھی نہیں تھے نعوذ باللہ. تو قرآن نے فرمایا آیت نمبر 29 میں سورۃ الطور میں کہ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, آپ نصیحت کرتے رہیے, آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ یعنی اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون, بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد جو کلام ہمیں سناتے ہیں کچھ شاعری سا لگتا ہے, شاعری تو تھی نہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ شاعری ہے, کیونکہ شاعری کے اندر تو وزن ہوتے ہیں. اب یہاں تو کوئی آیت چھوٹی ہے تو اگلی آیت اس سے بڑی ہوتی ہے, شاعری تو نہیں ہے, لیکن کہتے یہ تھے کہ آپ کے کلام کے اندر ایسی تاثیر ہے جیسے شاعروں کی ہوتی ہے. پھر یہ کہتے تھے کہ شاعر تو اس سے پہلے بھی بہت گزرے ہیں, امرؤ القیس بھی گزرا, نابغہ زبیانی بھی گزرا, اور فلاں بھی گزرا, وہ دنیا سے چلے گئے, یہ شاعر بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کی باتیں ختم ہو جائیں گی. تو قرآن مجید نے ان کی اس بات کو نقل کیا اور پھر یہ فرمایا ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس شاعر کے بارے میں موت کی گردش کا, ریب کے معنی گردش, منون کے معنی موت, موت کی گردش کا, یعنی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ کی وفات ہو, کب آپ کو موت آئے, اور یہ جو آپ ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں اور ہمیں بتوں کی عبادت سے روک رہے ہیں, یہ سلسلہ ختم ہو جائے. جب آدمی عاجز ہو جاتا ہے نا تو پھر موت کی دعائیں کرتا ہے دوسرے کی موت کی, جب دیکھتا ہے کہ بھائی کچھ بس تو چل نہیں رہا, سوچتا ہے کہ چلو کبھی نہ کبھی تو مرے گا. تو یہی ان کی عاجزی کی بات تھی, اور اسی عاجزی کی بات کو قرآن مجید نے نقل کیا کہ ہم یقولون شاعر نتربص به ریب المنون, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں, ان کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں موت کی گردش کا. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرتے رہو, میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. موت تو اپنے وقت پر آئے گی, اب پتہ نہیں تم پہلے جاؤ گے یا میں پہلے جاؤں گا, تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں, لیکن کام نہیں چھوڑوں گا, جو حق بات ہے وہ تو پہنچاتا رہوں گا. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ساحر ہیں یہ، کبھی کہتے ہیں کاہن ہیں، کبھی کہتے ہیں شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مجنون ہیں، تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں. یعنی جو آدمی مجنون ہوتا ہے وہ شاعر تو نہیں ہو سکتا، یا جو مجنون ہوگا وہ ساحر نہیں ہوتا، اور ساحر جو ہے وہ شاعر نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ شاعر جو ہے وہ تو یا مدح کرتا ہے یا تعریف کرتا ہے یا اپنے جذبات بیان کرتا ہے. جو بھی شاعر ہوگا نا، یا تو ماضی کی بات بیان کرے گا، یا قصیدہ بدحیہ لکھے گا، یا قصیدہ حجویہ لکھے گا، یا لیکن وہ پیشین گوئیاں نہیں کرتا. اور جو کاہن ہے وہ پیشین گوئیاں کرتا ہے، تو جو کاہن ہوتا ہے وہ شاعر نہیں ہوتا، اور جو شاعر ہوتا ہے وہ مجنون نہیں ہوتا، جو مجنون ہوتا ہے وہ ساحر نہیں ہوتا. یہ سب بالکل ایک دوسرے کے متضاد باتیں ہیں. اور چونکہ یہ جو مشرکین تھے، ان کا کوئی بس نہیں چلتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کس طرح جناب لوگوں سے روکیں، اور تو وہ جناب اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہیں، کوئی کہتا تھا ساحر ہیں، کوئی کہتا تھا کاہن ہیں، کوئی کہتا تھا مجنون ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا ان کی عقلیں اس بات کا حکم دے رہی ہیں کہ کبھی آپ کو ساحر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں؟ ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا ان کی عقلیں اس بات کا حکم دے رہی ہیں؟ ام هم قوم طاغون، یا یہ لوگ سرکش لوگ ہیں. اور بعض لوگوں نے ام کا ترجمہ کیا بل کے ساتھ، کہ بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں، یعنی ان کی عقل جو ہے وہ خراب نہیں ہے، لیکن یہ عقل کو استعمال نہیں کرتے اور سرکشی کر کے آپ کے اوپر ایسے ایسے الزامات اور ایسی سی باتیں آپ کے بارے میں کہتے ہیں جو محض سرکشی پر مبنی ہیں. ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا ان کی عقلیں اس بات کا حکم دیتی ہیں؟ ام هم قوم طاغون، یا یہ لوگ سرکش لوگ ہیں؟ ام یقولون تقولہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ تقبل کے معنی ہوتے ہیں گھڑ لینے کے، بات کو بنا لینا، خود اپنی طرف سے بات بنا لینا. تو یہ بعض مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ محمد جو ہیں وہ انہوں نے یہ قرآن خود بنایا ہے. اور اس کا قرآن نے جواب دیا کہ ام یقولون تقولہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ بات یعنی قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، بلکہ اصل بات یہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نے خود قرآن گھڑ لیا ہے. اچھا، نبی تو انسان ہے، اگر اس نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے تم بھی جیسی یہ قرآن گھڑ کے لے آؤ. آگے قرآن کہتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِ، تو اس جیسی ایک آیت تو لے کر آؤ، اس جیسی ایک بات تو لے کر آؤ. ان کانوا صادقین، اگر وہ لوگ سچے ہیں، تو وہ لوگ اس جیسی ایک بات لے کر آئیں اگر وہ لوگ سچے ہیں. اور یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ، کہ قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. جب 10 صورتیں نہیں لا سکے، قرآن نے کہا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، چلو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. ایک صورت بھی نہیں لا سکے تو کہا گیا کہ چلو اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکے. معلوم ہوا کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ کلام کلام اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے جو معجزہ ہے، اور کوئی بھی انسان اس طریقے کا کلام بنانے کے اوپر قادر نہیں ہے. اور وہ زمانہ بڑی فساد و بلاغت کا زمانہ تھا، اور جناب سارا زور جو تھا وہ عربی فصاحت و بلاغت پر تھا، اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء تھے، لیکن کوئی بھی قرآن مجید کے مقابلے میں کلام نہیں لا سکا. نہ 10 صورتیں لا سکا، نہ ایک صورت لا سکا، نہ ایک آیت لا سکا. اس کو قرآن کہتا ہے کہ ام یقولون تقولہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے. بل لا یؤمنون, بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. فلیأتوا بحدیث مثلی, تو یہ لوگ اس قرآن جیسی ایک بات تو لے کر آئیں. ان کانوا صادقین, اگر یہ لوگ سچے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, آگے آیت نمبر 45-35 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کیا ان بتوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا تمہیں تمہارے ماں باپ نے پیدا کیا ہے؟ باپ کو تو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو ہم بستری کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی. اولاد ہوگی تو وہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. وہ ماں جس کے رحم میں بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے, رنگ کیسا ہے, اس کی شکل کیسی ہوگی, اور جناب ہو اور وہ معذور ہوگا یا معذور نہیں ہوگا, تندرست ہوگا, کیسے اخلاق کیسی عادتیں ہوں گی. تو پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اس کو قرآن کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا ان لوگوں کو بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا گیا ہے؟ ام هم الخالقون, یا یہ لوگ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ میں فلاں علاقے میں پیدا ہوں گا, فلاں خاندان میں پیدا ہوں گا, میرا ابا جی فلاں ہوگا, میری امی فلاں ہوں گی, دادا فلاں ہوگا اور نانا فلاں ہوگا؟ کیا آپ میں سے میں نے یا کسی نے اپنے بارے میں کوئی طے کیا تھا؟ طے کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ تعالی اپنے قوت قاہرہ اور غالبہ کے ذریعے سے ایک آدمی کو اس دنیا میں پیدا کرتے ہیں, اور پھر اپنی قوت قاہرہ اور غالبہ کے ذریعے سے اپنے وقت پر اس کو یہاں سے لے جاتے ہیں. اس کو قرآن کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا ان کو بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا گیا ہے یا یہ لوگ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض, کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ یہ جو سمندر آپ کو کراچی میں نظر آتا ہے کس نے پیدا کیا؟ یہ جو آپ کو اونچے اونچے پہاڑ اور پہاڑوں کا سلسلہ چترال میں اور کاغان میں اور دوسرے علاقوں میں نظر آتا ہے, یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ کوئی جواب تو دینا پڑے گا نا اس کا. اس کو قرآن کہتا ہے ام خلق السماوات والارض, کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے؟ بل لا یوقنون, بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے. اور یہ عجیب صورت ہے اور عجیب اس میں استدلال ہے اور عجیب شان اور شوکت ہے اور طاقت ہے. ایک صحابی تھے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ, اور وہ کافر تھے ایک زمانے میں, اور وہ سارا بدر کے فدیے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ منورہ میں, کہ 70 قیدی جو کافروں کے گرفتار تھے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں, ہم سے ان کا عوض لے لیں. تو جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ جب میں آیا میں تو کافر تھا, آپ نے فجر کی نماز پڑھائی, تو فجر کی نماز, معاف کیجئے, فجر کی نہیں مغرب کی, آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی. جب مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی تو آپ نے سورۃ الطور شروع کی, اور جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے ہی پیدا ہو گئے یا ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ تو جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کاد قلبی یطیر, مجھے ایسا نکلا کہ میرا, مجھے ایسا لگا کہ میرا دل اندر سے نکلا جا رہا ہے. کاد قلبی یطیر, اور پھر آگے فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِ, یہ پہلا موقع تھا کہ ایمان میرے دل کے اندر بیٹھ گیا. گویا ایمان تو ان کے دل میں بیٹھ گیا مگر وہ اس وقت میں ایمان نہیں لائے, پھر بعد میں وہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر آ کر مسلمان ہوئے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے, ایمان ماننے کا نام ہے. تو غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان یہ آئے تھے, اور ان کے دل پر ان سورت کا اثر بھی بہت ہوا, اور کہتے ہیں کہ میرا دل نکلا جا رہا تھا، آپ پڑھتے جا رہے تھے اور میرا دل نکلا جا رہا تھا اور یہ ایمان میرے دل کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ تو اس قرآن کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے ہیں یا ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اب آگے جو آیت نمبر 37 اور 38 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ایک اور بات کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ وحی آنی ہی تھی تو یہ کسی اور آدمی کے اوپر آنے چاہیے تھی، جو بڑا سردار ہوتا، پیسے والا ہوتا، پورے علاقے میں جناب اس کا ڈنکا ہوتا اور بڑا مال و دولت والا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ فرمایا کہ نبی کا کہ کس کو ہم نے نبوت دینی ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور نبی کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کو ڈھالا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ طہٰ کے اندر آتا ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ آپ کو میری آنکھوں کے سامنے بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فرعون کے گھر میں ہے اور وہاں اس کو پالا جاتا ہے، تو موسیٰ کو پالا گیا، بڑا کیا گیا، پرورش کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، اور پال لیں کس کے گھر میں؟ فرعون کے گھر میں۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، نبی کو باقاعدہ پیدا کیا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، سوارا جاتا ہے، پھر 40 سال کے بعد اسے بعثت کا کام لیا جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ کہ کس کو نبی بنانا ہے، یہ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، جس طرح آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہوتا یا لڑکی ہوتا یا اپنے والدین کا خود اختیار کرتا، اپنے علاقے کو خود منتخب کرتا، ظاہر ہے کوئی انسان یہ نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس کو نبوت ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کا فیصلہ بھی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ام عندهم خزائن ربک ام هم المسيطرون، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں کہ یہ رحمت کے خزانوں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کے قبضے میں ہوں، یہ اس کے مالک ہوں؟ ام هم المسيطرون، یا یہ لوگ مسلط ہیں خزانوں پر کہ جس کو دینا چاہیں دیں اور جس کو نہ دینا چاہیں نہ دیں؟ مقصد یہ کہ نہ خزانے ان کی ملکیت ہیں اور نہ یہ خزانوں پر مسلط ہیں۔ للہ خزائن السماوات والارض، سارے خزانے اللہ کے لیے ہیں اور دینے والا بھی وہی ہے، کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسيطرون، یا یہ لوگ مسلط ہیں ان خزانوں پر؟ مسيطر کہتے ہیں مسلط، مسلط کو، اور اسی لیے حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا داروغا، داروغا کہتے ہیں جو اوپر بیٹھ جائے کہ میں یہ فلاں کو دوں گا فلاں کو نہیں دوں گا۔ تو قرآن کہتا ہے ام عندهم خزائن ربک، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ ام هم المسيطرون، یا یہ خزانوں کے اوپر مسلط ہیں اور داروغا ہیں؟ ام لهم سلم يستمعون فيه، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ یہ آسمان میں جا کر باتیں سنتے ہیں؟ فلیأتی مستمعهم بسلطان مبین، تو یہ ان میں جو سننے والا ہے کھلی دلیل لے کر آئے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ حق بات تو یہ مانتے نہیں اور الٹے سیدھے عقائد انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ مثلا کسی بت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ محبت کی دیوی ہے، کسی بت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دولت کی دیوی ہے، کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ نفرت کی دیوی ہے، کسی بت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اولاد دینے والا بت ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو کیا یہ ساری باتیں انہوں نے اللہ سے سنی ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ یہ آسمان میں جا کے اس طرح کے الٹے سیدھے عقائد وہاں سے سن کے آتے ہیں؟ ام لهم سلم يستمعون فيه، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس سے جا کر یہ سنتے ہیں؟ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، تو ان کا سننے والا کھلی دلیل لے کر آئے۔ اب یہ مشرکین مکہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو جتنے ملائکہ ہیں، ملائکہ کے وہ بھی قائل تھے، مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے بھی قائل تھے، ملائکہ کے بھی قائل تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ملائکہ کے بارے میں کہتے تھے کہ ملائکہ جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو قرآن نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، عجیب بات ہے، ایک تو عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے تم اولاد ثابت کرتے ہو، حالانکہ لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ والد ہے نہ مولود ہے. دوسرا، اور سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تو اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اول تو مصیبت یہ کہ تم اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو، پھر اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ اولاد بھی بیٹیاں ثابت کرتے ہو اللہ کے لیے، اور خود اپنے بارے میں چاہتے ہو کہ ہمارے ہاں بیٹے ہوں. بیٹیوں کو تم حقیر سمجھتے ہو، اور جب تمہارے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو جناب تم شرمندہ ہو کے پھرتے رہتے ہو، جیسا کہ سورۃ النحل کے اندر آتا ہے، اور تم اس بچی کو زندہ درگور کر دیتے ہو. عجیب بات یہ ہے کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو فرمایا، ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ قرآن مجید میں سورۃ النحل کے اندر کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. اگر ان کو لڑکی کی خبر ملتی ہے کہ تیرے ہاں لڑکی ہوئی ہے تو چھپتا پھرتا ہے، اور لڑکی کی خبر ملے تو اکڑتا پھرتا ہے. تو عجیب بات ہے کہ خود اپنے لیے تو لڑکوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے یہ غلط عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، اور اولاد بیٹیاں ہیں. تو فرمایا، ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ آگے آیت نمبر 40 میں فرمایا، ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ جس کے تاوان سے یہ بوجھل ہو رہے ہیں؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ اس کے تاوان سے یہ لوگ بوجھل ہو رہے ہوں؟ کیا مطلب کہ جو کاہن ہے وہ بھی آ کے پیسے مانگتے ہیں. اگر یہ لوگ کسی جادوگر کے پاس جا کے جادو کرانا چاہتے تھے تو وہ جادوگر بھی پیسے مانگتا تھا. اسی طرح اگر کوئی شاعر ہوتا تھا اور آپ اس کو شاعری کے لیے بلائیں، اسے کلام سنیں تو وہ بعد میں کہتا تھا لاؤ پیسے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ شاعر تھے، نہ ساحر تھے، نہ کاہن تھے. آپ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے تھے، حق بات آگے پہنچانا چاہتے تھے، اور وہ بات پہنچانا چاہتے تھے جس سے دنیا بھی درست ہو، آخرت بھی درست ہو، قبر بھی درست ہو. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرما دیا کہ صاف کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں لوں گا، تم بس میری بات سن لو، اللہ کا کلام سن لو. قل لا اسألكم عليه اجرا وما انا من المتكلفين ما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر میرے پروردگار کے پاس ہے. اور صبح بھی میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، اور یہ ہے کہ یہ اگر آپ دین کی بات آگے پہنچا رہے ہیں، چاہے اپنے بچوں کو پہنچائیں، چاہے آپ اپنے رشتہ داروں کو پہنچائیں، چاہے طالب علموں کو پہنچائیں، چاہے تبلیغ میں جا کر پہنچائیں، چاہے کسی، تو اب یہ بات طے کرنی چاہیے پہلے کہ ہم نے اس کا کوئی اجر نہیں لینا، تب تو آپ کی بات کے اندر تاثیر ہوگی. لیکن اگر مخاطب کو معلوم ہے کہ آدھے گھنٹے کی تقریر کرے گا، بعد میں چندہ مانگے گا، پیسے مانگے گا، تو پھر وہ آدھے گھنٹے کی تقریر ہوا میں اڑ جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کے لوگ جاتے ہیں، سہ روزہ لگاتے ہیں، دس روزہ چلہ لگاتے ہیں، دور دور جاتے ہیں، وہاں جا کر جو سننے والے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ مانگیں گے نہیں، ان کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے ہم سے کچھ مانگیں گے نہیں. ہم خدمت کریں تو شاید کر دیں, لیکن انہوں نے نہیں مانگنا. تو بات کی تاثیر ہوتی ہے, پھر اثر پڑتا ہے دوسرے کے اوپر کہ وہ جانتا ہے کہ ما اسلکم علیہ من اجر. اور جناب خطیب جو ہے وہ آدھا گھنٹہ زور لگا کے تقریر کرتا ہے, لیکن جناب اس کا اثر نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے بھی یہ پیسے لے کے تقریر کر رہا ہے. تو یہ عجیب چیز ہے کہ آپ تبلیغ, دعوت, نصیحت, پڑھنا پڑھانا اگر اللہ کے لیے ہو اور لوجہ اللہ ہو تب تو اس کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے, اور اگر اس میں بیچ میں ذاتی مفاد آ جائے پھر تاثیر پیدا نہیں ہوتی. تو اللہ تعالی سورۃ الطور کی آیت نمبر 40 میں فرما رہے ہیں کہ نبی نے تو کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا, تو تم کیوں مخالفت کرتے ہو نبی کی؟ بھئی وہ تم سے کچھ پیسے مانگتا تو تم مخالفت کر سکتے تھے کہ ہم سے پیسے مانگتا ہے. وہ تو کوئی چیز تم سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی چیز تم سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو تمہارا کوئی احسان بھی نہیں لینا چاہتا. جب نہیں لینا چاہتا تو پھر تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون, کیا نبی تم سے کوئی اجر مانگتا ہے؟ فہم من مغرم مثقلون, کیا نبی ان سے کوئی اجر مانگتا ہے کہ یہ لوگ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہوں؟ ام عندهم الغیب فہم یکتبون, کیا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں جو یہ لکھتے رہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اختیار اس بت کو دے رکھا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ یہ دیوی محبت کی دیوی ہے, یہ نفرت کی دیوی ہے. یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں یہ؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون, کیا ان کے پاس غیب کی چیزیں ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون, یا یہ لوگ آپ کے ساتھ مکر کرنا چاہتے ہیں, تو جن لوگوں نے کفر کیا انہی سے مکر کیا جا رہا ہے. دھمکی دے دی گئی کہ دیکھو نبی کا خیال رکھو, تم نبی کی مخالفت کر رہے ہو. اگر تم نے نبی کو ستانے کی یا نبی کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ بات الٹی پڑے گی تمہیں جا کر. فرمایا کہ ام یریدون کیدن, کیا یہ لوگ کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں نبی کے خلاف؟ فالذین کفروا هم المکیدون, تو یہ جو کافر ہیں انہی کے خلاف تدبیر کی جا رہی ہے, اللہ ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہے. ان کی تدبیروں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا, دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے, آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون, کیا یہ لوگ تدبیر کا ارادہ کر رہے ہیں؟ تو جنہوں نے کفر کیا انہی کے خلاف تدبیر کی جا رہی ہے. اور حضرت شیخ الہند نے قید کا ترجمہ کیا داؤ کا, چنانچہ فرمایا ام یریدون کیدن, کیا وہ آپ پر داؤ لگانا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون, تو جو کافر ہیں انہی پر داؤ لگایا جا رہا ہے, انہی پر داؤ لگایا جا رہا ہے. ام لہم الہ غیر اللہ, کیا ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون, اللہ پاک ہے ان تمام بتوں سے, ان تمام غیر اللہ کی چیزوں سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں. اللہ پاک ہے تمام شرک والی چیزوں سے. آگے آیت نمبر 44 میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ کافر بعض اوقات طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے. یہ ابھی کافر جو تھے نا ستانے کے لیے, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ کے پاس ایک باغ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے کہ جس میں پھل ہوں اور ہم باغ سے کھاتے رہیں, اور کبھی کہتے تھے آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا, اور ایک باغ ہونا چاہیے, وہ کیا آیت کہ جزاک او تکون له جنت یاکل منها, اس کے ساتھ ایک باغ ہونا چاہیے کہ جو جس سے یہ پھل کھاتا رہے. عجیب عجیب فرمائشیں کرتے تھے. اچھا اسی میں یہ بھی فرمائش تھی کہ اچھا آسمان جو نظر آ رہا ہے اس کا کوئی ٹکڑا نیچے گروا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم گرا بھی دیں گے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا, اور اگر ہم آسمان کا کوئی اور اگر یہ لوگ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھ لیں، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ لوگ آسمان کا ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں، یقولوا سحاب مرکوم، تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ بادل ہے جو تہ بتہ، جو اوپر نیچے بادل ہیں وہ آگے نیچے گر گئے ہیں، یعنی انہوں نے چونکہ ماننا نہیں ہے تو نہ ماننے کی وجہ سے میں نہ مانوں، قصہ مشہور ہے، میں نہ مانوں. اب کوئی آدمی طے کر لے کہ میں نہ مانوں تو کبھی کہے گا جناب فرشتہ لے کر آؤ، کبھی کہے اللہ میاں کا دیدار کراؤ، کبھی کہے تمہارے ساتھ ایک باغ ہونا چاہیے. اب یہ اس طرح کی باتیں تھیں، یہ آسمان سے جی کوئی ٹکڑا گر کے دکھاؤ، گرا کے دکھاؤ. قرآن کہتا ہے وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ لوگ آسمان کا ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھیں گے، فَيَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، تو یہی کہیں گے کہ یہ گہرا بادل ہے. فَذَرْهُمْ، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیں، نصیحت تو کرتے رہیں مگر یہ جو الٹی سیدھی فرمائشیں کر رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں آپ کے بارے میں کرتے ہیں، ان کا جواب نہ دیں. فَذَرْهُمْ، آپ چھوڑ دیں ان کو، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں گے اپنے اس دن سے جن میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے. فذرہم، آپ چھوڑ دیجئے ان کو، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ یہ جا ملیں اپنے اس دن سے جن میں ہوش اڑ جائیں گے. ایک نفخہ صعقہ ہے، ایک نفخہ باسہ ہے، تو نفخہ صعقہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا ان کے ہوش اڑ جائیں گے. فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، آپ چھوڑ دیجئے ان کو یہاں تک کہ یہ جا ملیں اپنے اس دن سے یہ جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئن، یہ وہ دن ہوگا کہ ان کا داؤ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئن، یہ وہ دن ہوگا کہ ان کا کوئی داؤ ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. آگے آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں جو ہوگا سو ہوگا، یہ بھی امکان ہے کہ ان کو دنیا میں بھی کچھ عذاب دیکھنا پڑے، جیسا کہ بدر میں جناب ان کو عذاب ہوا اور دوسرے مواقع پر بھی ان کو شکست فاش ہوئی. تو فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے اس سے پہلے، یعنی قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے، تکلیفیں ان کو آئیں گی کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں. بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے اس سے پہلے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں، یعنی جب تکلیف آتی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مومن کو جب تکلیف پیش آتی ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری غلطیوں اور گناہوں کی سزا ہے، چنانچہ وہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے. اور فرمایا منافق اور کافر جو ہے تو اس کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے نعمتیں کیوں مل رہی ہیں اور مجھے تکلیف کیوں آ رہی ہے، چنانچہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. تو آیت نمبر 47 میں فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس دن سے پہلے بھی ایک عذاب ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اور اس دن سے پہلے بھی عذاب ہے، اس سے عذاب قبر بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو عذاب ہوگا قیامت کو وہ تو ہوگا لیکن قبر کے اندر بھی عذاب ہے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں. آگے دو آیتیں رہ گئیں، 48 اور 49، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے بجائے خطاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بڑا پیارا خطاب ہے. اور یہ فرمایا کہ آپ ان کی باتیں چھوڑیں، آپ بس ہم سے باتیں کیا کریں، صبر کیا کریں، ہمارے ساتھ نماز پڑھا کریں، ہم سے باتیں کیا کریں. فرمایا وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے رب کے فیصلوں پر صبر کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا اس پر آپ صبر کیجیے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے رب کے فیصلوں پر صبر کیجیے کیونکہ بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، ابھی ایک آیت گزری تھی جو میں نے بیچ میں ذکر کی تھی سورۃ طٰہٰ کی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو اپنی آنکھ کے سامنے بنایا ہے تاکہ آپ کو بنایا جائے میری آنکھ کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہاں فرمایا گیا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور اسی سے متکلمین نے یہ استدلال کیا کہ عین ہو یا اعین ہو، یہ صفت جارحہ مراد نہیں ہے، اعضاء جوارح مراد نہیں ہے، بلکہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، اور اللہ تعالی کی صفات کا ادراک کرنا ممکن نہیں. وہ صفت عین کو تعبیر کیا گیا. اسی طرح کہیں ساق آتا ہے کہ یوم یکشف عن ساقن، تو ساقن سے بھی جارحہ مراد نہیں ہے، یعنی عضو مراد نہیں ہے، بلکہ وہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. ورنہ اگر عضو مراد ہوتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ میں ایک آنکھ ثابت کی جائے اور دوسری جگہ میں بہت ساری آنکھیں ثابت کی جائیں. اور عجیب بات ہے کہ قرآن مجید نے دو آنکھیں نہیں ذکر کی، یا ایک ذکر کی یا بہت سارے ذکر کی، اشارہ کر دیا کہ یہ اس سے عضو مراد نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، کہ آپ اپنے رب کے فیصلوں پر صبر کیجئے، آپ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ اس کی پاکی بیان کیجئے جب بھی آپ کھڑے ہوں. اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے، تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیح، تحمید، تحلیل، تحلیل اور تکبیر، یہ چار چیزیں ہیں جن کا جگہ جگہ ذکر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا سبح بحمد ربک، آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں. کب کھڑے ہوں، کہاں سے کھڑے ہوں، اس کی تین تشریحیں کی گئی ہیں، سب ٹھیک ہے. جب بھی آپ نماز میں کھڑے ہوں تو سب سے پہلے تسبیح کیجئے، چنانچہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. دوسری توجیہ یہ کی گئی کہ جب آپ کسی بھی مجلس سے کھڑے ہوں تو کفارت المجلس پڑھا کیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو اس کفارت المجلس کہلاتا ہے، اس میں بھی تسبیح اور تحمید ہے. اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی رات کو اٹھا، آنکھ کھل گئی، سردی بہت تھی، اٹھا جا نہیں رہا تھا، بستر پہ بیٹھ گیا، اور بستر پہ بیٹھ کے اس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس نے اٹھ کر نماز پڑھ لی تو خیر ٹھیک ہے، نماز نہیں بھی پڑھی تو اگر یہ بیٹھ کر بستر پہ یہ کلمہ پڑھ لیا، تسبیح اور تحمید، تحلیل، تکبیر کر لی، جو دعا میں اس وقت میں مانگے گا قبول ہو جائے گی، جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی. تو نماز کے لیے کھڑے ہوں تو تسبیح اور تحمید، جب مجلس سے واپس جا رہے ہوں کھڑے ہوں تو بھی تسبیح اور تحمید، اور جب رات کو آدمی کی آنکھ کھولے تو بستر پر بیٹھ کر بھی سب سے پہلے تسبیح اور تحمید. اس کو قرآن کہتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے جب آپ کھڑے ہوں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں بھی اس کی پاکی بیان کیجئے، رات میں بھی پاکی بیان کیجئے. اب مغرب بھی رات ہے، عشاء بھی رات ہے، اور پھر جو سب سے افضل نماز ہے نفلوں میں وہ ہے تہجد، وہ بھی رات میں پڑھی جاتی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں اللہ کی پاکی بیان کیجئے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر جگہوں میں تسبیح سے مراد نماز بھی ہوتی ہے. میں نے اتنی تسبیح پڑھی، یا رب، یعنی صحابہ سے ہی بات ثابت ہے کہ میں رات کو اٹھ کے اتنی تسبیح پڑھتی تھی، یعنی اتنی رکعتیں پڑھتی تھی، کیونکہ آپ جھکتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اللہ اکبر، تو تسبیح، تحمید، تعلیل، تکبیر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ، رات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے چلے جانے کے بعد، ستاروں کے چلے جانے کے بعد، یعنی جب ستارے چلے جائیں، صبح ہونے لگے، ستارے چھپ جائیں، تو بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے. اور علماء نے لکھا اس سے مراد ہے فجر کی دو سنتیں، کہ یہ خاص نفل ہے اور یہ تمام سنت نمازوں میں سب سے افضل ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، زہر کی سنتیں چھوڑ دیں مغرب کے بعد میں، لیکن بہتر یہ کہ فجر کی دو سنتیں آپ نہ چھوڑیں، فجر کی دو سنتیں پڑھنی چاہیے. تو فجر کی دو سنتیں ہوتی ہیں جبکہ ستارے غروب ہو جاتے ہیں، ستارے چلے جاتے ہیں، تو اس کو قرآن نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور ستاروں کے چلے جانے کے بعد بھی. یہ سورۃ الطور کی آیات ہیں، ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. اے نبی، آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ اپنے رب کے فضل کے ساتھ نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور ہم ان کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں موت کی گردش کا؟ آپ کہہ دیجئے تم انتظار کرتے رہو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دے رہی ہیں؟ یہ لوگ سرکش لوگ ہیں. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. تو یہ لوگ اس قرآن جیسی ایک بھی بات لے کر آئیں اگر یہ لوگ سچے ہیں. کیا ان لوگوں کو بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا گیا، یا یہ لوگ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے. کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا یہ لوگ آپ کے رب کے خزانوں پر مسلط ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے جا کر یہ اوپر کی باتیں سنتے ہیں؟ تو ان کا سننے والا کوئی کھلی دلیل لے کر آئے. کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی پیسے مانگتے ہیں کہ جس کے تاوان سے یہ بوجھل ہو رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں جو یہ لکھتے رہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ آپ کے ساتھ کوئی داؤ کھیلنا چاہتے ہیں؟ تو جو لوگ کافر ہیں انہی کے ساتھ داؤ کیا جا رہا ہے. کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جن کو اللہ کے ساتھ یہ لوگ شریک کرتے ہیں. اور اگر یہ لوگ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے. اے نبی، آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو جائے اپنے اس دن سے کہ جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے. یہ وہ دن ہوگا کہ ان کا داؤ ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور بے شک ظالموں کے لیے اس دن سے پہلے بھی عذاب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں. اور اے نبی، آپ اپنے رب کے فیصلے کے سامنے صبر کیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور آپ پاکی بیان کرتے رہیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں، اور رات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. يا الله يا ارحم الراحمين، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ، ہمارے مسجد میں آنے کو، گھر سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہمیں قرآن مجید کے انوار و برکات سے مالا مال فرما دیجئے. قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کو صبح شام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کے انوار سے ہمیں منور فرما. یا اللہ، قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمیں ایمان کامل نصیب فرما. یا اللہ، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ہمیں ایمان کی مٹھاس نصیب فرما. اللہم انا نسألک الہدیٰ والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كواقية الوليد. يا الله ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اولاد صالح نرین عطا فرما دے. یا اللہ بے اولادوں کو اپنے فضل و کرم سے اولاد صالح نرین عطا فرما دے. یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ قرضہ سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما. اپنا محتاج بنا، دوسروں کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما. اور جو ساتھی یا اللہ مختلف ملکوں میں یہ درس سن رہے ہیں، یا اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما، انہیں بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما. ایک ساتھی ہمارے جو امریکہ کے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، اور ہم تو آپ کو درس سنتے ہیں نیٹ کے اوپر، اور آپ کے درس میں شریک ہوتے ہیں. تو یا اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما، ان کے بیٹھنے کو بھی قبول فرما، ان کے سننے سنانے کو بھی قبول فرما، ہمارے بیٹھنے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و شفیعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.